الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کے بارے میں کل بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں اور آج بھی سورہ نساء کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں اور یہ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں ہماری فکر و نظر کے لیے اور تدبر کے لیے اس قدر اہم ہیں، اس قدر ضروری ہیں کہ جس قدر بھی غور کیا جائے اور جس قدر بھی سوچا جائے تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک بات نگاہ میں یہ رکھنی چاہیے کہ سورہ نساء سن 2 ہجری سے لے کر 4 ہجری تک، سن 2 ہجرت سے 4 ہجرت تک 2 سال کا ساری نزول ہے اس سورت کا۔ البتہ ایک جو تیمم کا واقعہ اور تیمم کا حکم اس میں آتا ہے تو وہ بنو مستمق کے دور کی بات ہے اور وہ 5ویں ہجری کے بالکل شروع کی بات ہے، تو اگر اسے ملا بھی لیا جائے تو شروع 5ویں دور کی شروع ہجرت کا شروع ہے۔ وہ اس طرح مدینے کے بالکل ابتدائی دور میں، جبکہ 4 سال ہی ہوئے ہیں ابھی ہجرت کو، پورا نقشہ اور پوری تصویر اسلام کی قرآن پاک نے انسانوں کے سامنے پیش کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی کی اہمیت ختم ہونے سے یا ذہن سے نکل جانے سے سارے زوال ہیں، سارا انحطاط ہے، ساری پستیاں ہیں، ساری تباہیاں ہیں۔ بات یہ کہی گئی تھی کہ فرد کچھ نہیں، الگ الگ ایک انسان کچھ نہیں، بلکہ انسانوں کی ایک اجتماعیت اور ایک اجتماعی زندگی یہ اصل ہے، اور جب اجتماعی زندگی اصل ہے تو سب مل کر اس طرح ہیں کہ سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، سب کی اہمیت دوسروں پر واضح ہو، سب کی عزت ہو، سب کا مقام ہو اور سب کی حاجتیں پوری کی جائیں، چنانچہ یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، خواتین ہوں، سوسائٹی کے کمزور لوگ ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، ان کو سوسائٹی میں یہ نہ محسوس ہو کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہی گئی کہ شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ جس سے خاندان وجود میں آتا ہے اور 2 افراد سے یہ بنتا ہے، نیا خاندان وجود پذیر ہوتا ہے 2 افراد سے، یہ رشتہ غیر معمولی مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی مضبوطی پر اور اسی کے استحکام پر سوسائٹی کی بہتری کا دار و مدار ہے۔ شوہر اور بیوی ٹھیک ہوں، خاندان صحیح مضبوط ہو تو آنے والی نسلیں بشاشت لیے ہوئے ہوں گی، زندگی کی امنگیں لیے ہوئے ہوں گی، حالات سے مقابلہ کرنے کا جذبہ لیے ہوئے ہوں گی اور عزم و حوصلہ ان میں ہوگا، اور اگر یہ گھر کا نظام ہی تہ و بالا ہو جائے تو ساری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے اور معاشروں سے مل کر پھر ایک نظام زندگی بنتا ہے۔ اس نظام زندگی میں فرمایا اسی صورت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 3 بنیادیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت۔ اس لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ پانچ ہی ہجری میں یہ بتا دی گئی بات کہ انفرادی زندگی نہیں ہے بلکہ اسلام ایک اجتماعی زندگی کا نام ہے، اور جہاں صرف انفرادی زندگیوں پر زور ہوتا ہے وہاں خود غرضیاں اور مطلب براریاں اور اخلاقی زوال شروع ہو جاتا ہے، اور اجتماعی زندگی کا جہاں تصور آتا ہے وہیں اخلاق پنپتے ہیں، اخلاقی بلندیاں پیدا ہوتی ہیں. ماں کے یہاں اولاد نہ ہو صبر نہیں پیدا ہو سکتا، ماں میں صبر کی قوت نہیں بڑھ سکتی. باپ کے یہاں اولاد نہ ہو تو محنت کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوگا اور اولاد پر خرچ کرنے کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوگا، تو سخاوت بھی نہیں پیدا ہوگا. تو جتنے فضائل اخلاق ہیں، اخلاقی بلندیاں ہیں، وہ اجتماعیت سے وجود میں آتی ہیں، اور اجتماعیت کے لیے ایک اولو الامر کی اطاعت اس طرح تو نہیں ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے، لیکن بہرحال رسول کا نمائندہ ہے وہ، اس لیے اس کی اطاعت زندگی کے ہر موقع پر ہونی چاہیے اور خوش دلی سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اطاعت کے معنی خوش دلی سے اطاعت کرنا ہے. لیکن یہ نظام بگڑ گیا، تہ و بالا ہو گیا، اور 400-500 سال سے ہم اس نظام کے منتظر ہیں اور یہ نظام کہیں نہیں پایا جا رہا ہے، یہ اسلامی نظام. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں تباہی بربادی کی اور منتشر زندگیاں ہیں، اور اسی کو وجود میں لانے کے لیے ہم مختلف جماعتیں بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، یہ سینٹر بناتے ہیں، اور ہر جگہ اپنا ایک امیر مقرر کر کے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ ہمارا امیر اس مقام کا امیر ہوتا ہے، وہ کردار ادا کر پاتا ہے، اور نہ نیچے والوں میں یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ویسی اطاعت وہ کر سکیں. اس لیے کہ اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہاں بھی کردار ویسا ہی ہو. اس کردار کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دو لفظوں میں، جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو مطلوب ہے، اور انشاءاللہ کوششیں کی جائیں گی تو اللہ کا کوئی بندہ آئے گا ایسا جس اس پر پورا اترے گا، اس پیمانے پر، اس معیار پر پورا اترے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ خواب جو ہمارا ہے وہ بھی پورا ہو سکے گا. کہا ہے قرآن نے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، کہ آپ کو اللہ نے بہت نرم مزاج بنایا ہے ان کے لیے. یہ پہلی بات. ہوئے دل نوازی پہلی بات ہے. جو بھی ہماری تنظیموں کا، اداروں کا، سینٹروں کا، جماعتوں کا امیر ہو، نظام چلانے والا ہو، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نرم مزاج، کسی سے سختی سے بات کرنا نہ جانتا ہو، معاف کرنا جانتا ہو، سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہو، سب کے جذبات کا احساس رکھتا ہو، یہ دیکھتا ہو کہ کیا ضرورت کس کی ہے، کون محروم کس چیز سے رہ جائے گا اگر ایسا نہ کیا جائے، وہ کام کرے جس میں کوئی شخص محروم نہ رہ جائے کسی خوبی سے، کسی بھلائی سے، کسی اچھائی کے حاصل کرنے سے. یہ لینت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس لینت میں اور اس نرمی میں آپ اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ راستے پر جا رہے ہیں اور کوئی یتیم بچہ نظر آیا رو رہا ہے، آپ اس کی ناک صاف کر رہے ہیں اور آنسو پوچھ رہے ہیں. فرصت ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ سوچئے، وہ شہنشاہ، وہ اللہ کے آخری رسول، جن کے کندھوں پر تمام انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، وہ کس قدر نرم مزاج ہے. لن تلہم، لینت ہے اس میں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لن فظوا من حولک، تو سب چھٹ چکے ہوتے آپ کے پاس. اس لیے نقشہ یہ کھینچا گیا ہے حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار جو آ گیا دوبارہ آنے کو جی چاہتا تھا اس کا، انتظار کرتا رہتا تھا، تڑپتا رہتا تھا کہ پھر موقع ملے، اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کو تو میری ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز کی ان کو فکر ہے، میرے ہر مسئلے سے ان کو دلچسپی ہے، سب سے زیادہ تعلق ہوا مجھ سے ہی ہے ان کا، اور وہ بے نیاز انسان جسے کچھ خبر نہ ہو کہ کون آیا کون گیا، کس کا معاملہ کیا ہے، کس کی ضرورت کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ امارت کے لائق تو نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی نے بھی پکڑا اور کہا یا رسول اللہ میری یہ ضرورت ہے آپ ساتھ ہو جائیے۔ حد یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے مسافہ کرتا تھا تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا آپ نہیں چھڑاتے تھے۔ حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی کیسی گفتگو کر رہا ہو بےہودہ سی، آپ کان لگا کر سنتے تھے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ کچھ نہیں کہتے، بات پوری کرنے دو۔ یہ نرمی پہلی پہچان ہے، فیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ چھٹ چکے ہوتے۔ یہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی ملا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے قرضہ لیا تھا مجھ سے، مدینے میں نہیں جانے دوں گا اندر جب تک وہ قرضہ نہیں ادا کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے جا کر سب سے پہلے تمہارا قرضہ دیں گے، مگر یہاں کہاں جنگل میں دیں گے، کہاں نہیں، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، آپ یہاں قرضہ دیں گے تو جا سکیں گے ورنہ نہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ٹھہرو بھائی، چادر بچھا لو، یہی بیٹھ جاتے ہیں، جب یہ جانے دے گا چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور لرزنے لگا، بدن میں راشہ طاری ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں، کیا بات، کیا پریشانی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ عمر ہے، دیکھ نہیں رہے، مجھے گھور رہے ہیں۔ ان کے گھورنے کے سامنے کون رک سکتا تھا؟ تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا نہیں، خاموش رہو تم، اس کا حق ہے، وہ حق مانگ رہا ہے اپنا، حق مانگنے والوں کو حق سے نہیں روکا کرتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ جا نہیں سکتے، وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد اس سے درخواست کی کہ بھائی اب جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، عشاء کی نماز آپ نے چادر بچھائی کہ یہیں سو جا، لیٹ گیا۔ ابھی چند گھنٹے گزرے تھے رات کے کہ وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ چند پیسے جو میرے آپ پر قرضہ تھے مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ قربان، میرے دو باغات ہیں مدینے میں، وہ بھی آپ پر قربان، وہ سب میں نے دے دیے آپ کو، سب اسلام کی راہ میں قربان کر دیے۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کے اخلاق و نرمی یہ ہوگی، آج میں نے اس کا ثبوت پایا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا آپ پر۔ تو یہ پہلی پہچان ہے ہمارے سربراہوں کی کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں کہ ہر ایک سے ان کے تعلقات ہوں، روابط ہوں، ہر ایک کی ضرورت کو پہچانے، ہر ایک کو دیکھیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فاعف عنہم، معاف کرتے رہا کرو، لوگوں سے غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، زیادتیاں ہوں، معاف کرتے رہو۔ فاعف عنہم، معاف کر دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ میرے تو بڑے ملازمین ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں میرا، میں کہاں تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جتنی بار تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ معاف کرے اتنی مرتبہ معاف کر۔ واستغفر لہم، اور اتنی بات نہیں ہے بلکہ جب آپ سربراہ ہوں گے تو ہر آدمی یکساں نہیں ہوگا، کسی کا مزاج سخت ہوگا، کسی کا مزاج نرم ہوگا، کوئی اللڑ ہوگا، کوئی تمیزدار ہوگا، کسی میں تمیز نہیں ہوگی، انشنڈ باتیں بھی کریں گے۔ تو راتوں کو آپ اٹھ اٹھ کر ان کے لیے استغفار کیا کریں کہ اللہ جن کی ذمہ داری مجھے تو نے دی ہے ان کی اصلاح فرما دے، ان کو درست فرما دے، ان کے لیے استغفار کریں رہا واستغفر لہم. آسان نہیں ہے یہ بات. آدمی ذمہ داری پر آتے ہی سوچتا ہے کہ سب کچھ تو میرے قبضے میں ہے، جو چاہوں میں کروں، جو فیصلہ کروں، کون ہے، لوگ وقت تو دیتے نہیں، ساتھ تو دیتے نہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، میں نے ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، لہذا میں جو چاہوں کروں، جو فیصلے. ایسا کا نہیں ہے. اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ بے شک تمہارے پاس وہی آتی ہے، جو تم سوچتے ہو وہی صحیح ہوتا ہے، لیکن پھر ان ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے رہا کرو، مشاورم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورے لیا کرو، شریک رکھو. حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی مشورہ لینے کے پابند ہو سب سے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مشورے میں سب کو شریک کر لیتے ہیں تو ان کا جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے اس معاملے سے، اس مقام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمارا اپنا ہی، ہمارا ہی مشورہ تو ہے اس میں، لہذا سب مل کے اس کام کو پورا کریں. اور جب سب رہا اپنے طور پر کچھ چیزیں طے کر لے گا، میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں طے کروں وہ ہونا چاہیے. تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی، ظاہر پیغمبر تھے، جہاں تک ان کی نگاہ تھی جو کر سکتے تھے، کسی کو کیا سوچتا وہ. لیکن فرمایا کہ مشاورم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب مشورے کے بعد کوئی فیصلہ آپ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالی پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں فہو حسبو، کافی ہو جاتا ہے. ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے، دوسری طرف یہ اگر تکمیل ہو جائے نہ اوصاف کی، تو دوسری طرف جو باتیں کہی گئی وہ اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے. دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جب حکم دے امیر، وہ کسی ادارے کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، کسی جگہ کا ہو، ان اوصاف کا امیر اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو. اطاعت تو سے، تو کے معنی رغبت، شوق، ولولہ، یہ سمجھ کر کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، پورے ذوق و شوق سے اس کا حکم مانو. وہ مشورہ بھی دے تو حکم سمجھو اسے اپنے لیے، وہ اگر سفارش بھی کرے تو اسے اپنے لیے حکم سمجھ کے پورا کرو اسے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ پہلی بات ہے کہ اس طرح اطاعت کی جائے. اب سنیے اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کیے کر کے یہ کہا گیا کہ ان سے تمہارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے. ایک بات ذہن میں یہ رکھی ہے کہ میں نے پرسوں یہ آج سنائی تھی بات کہ بندگی اور اطاعت اصلاً تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک اپنی زندگی کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رنگے نہیں، ان کے نقشے قدم پر نہ چلیں، ان کی سیرت میں ڈھلے نہیں تو اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی. اس کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانچنا چاہو کہ وہ اللہ کا مطیع ہے کہ نہیں تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا. ظاہر ہے اللہ کا حکم تو نہیں معلوم کہ بھائی کیا چاہتا ہے، اس کی اطاعت اللہ کی ہے کہ نہیں، اس کے جانچنے کا معیار یہ ہے کہ دیکھو کہ رسول کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. کیا عجیب غریب بات ہے، اللہ کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کی کسوٹی یہ ہے، جانچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دیکھو کہ رسول کی سیرت میں ڈھل رہا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اسلام یہی ہے کہ انسان رسول کی سیرت میں ڈھلے. چنانچہ سنیے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے ان کو دیکھا جو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ اللہ بھی ہے اور اللہ نے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے، لیکن اپنے مقدمات اور اپنے معاملات وہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. اپنے مقدمات اور اپنے معاملات وہ طاغوت سے صحیح درست کراتے ہیں. اگر وہ اللہ کے ماننے والے ہوتے تو رسول کے پاس اپنے معاملات لے جاتے. یریدون ان یتحاکموا للطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ مومن کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے وہ طاغوت کا انکار کرے تب ایمان مکمل ہوگا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, کفر طاغوت پہلے ہے اور ایمان باللہ بعد میں ہے. پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی, وہ بھی مری مارا کا خیز بات ہے, کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, جب ان منافقین کو تم بلاؤ کہ آؤ اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے, تو کرتے کیا ہیں یہ؟ بہت غور سے سنیے, بہت عجیب و غریب بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہی. جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے, تو تم ان کو دیکھو گے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں, کرتے تو یہ ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے اور رسول کی بات نہیں مانتے. اگر ہم میں لکھتا نا کتاب تو یوں لکھتا, لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے لکھی. اس لیے یہ نہیں کہا کہ ان منافقین کو جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ اللہ رسول کی بات نہیں مانتے, ایسا نہیں کہا. بلکہ قرآن نے کہا یَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, یہ آپ سے کترا جاتے ہیں. بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو یہ کتراتے ہیں آپ سے, اس لیے کہ آپ سے ہی کترا سکتے ہیں, اللہ تو نظر نہیں آتا, اور آپ سے کترانا یہی اللہ سے کترانا ہے. اس لیے رسول آج نہیں ہے, اس کا نمائندہ جو امیر ہمارے درمیان ہوگا اس سے کترانا, رسول سے کترانا ہوگا. لیکن وہ نمائندہ اس انداز کا ہو جیسا کہ اللہ نے فرمایا تو یقیناً اس کی اطاعت ہے. اور یہ چونکہ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نظام میں گڑبڑیاں جو پیدا ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ ہر امیر آتا ہے تو وہ اپنی انا کی تسکین کا بندوبست کرتا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کرانا چاہتا. گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر شخص جو بھی ہے وہ منمانی کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ اطاعت کیوں کرے, کس کی کرے؟ تو کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نواز, وہاں خوئے دل نواز ہی نہیں ہے, اس لیے یہ سب گڑبڑی ہو رہی ہے. آئیے یہ طے کریں کہ اللہ جن کو توفیق دی ہے, جن کو ذمہ داریوں کے مقام پر بٹھایا ہے, وہ اس نقشے میں اپنے آپ کو ڈھالیں, اور جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے یہ بات یاد رکھیے کہ ذمہ داری کا مقام کبھی قبول نہ کیجیے, بہت سخت مقام ہے. سب سے زیادہ آسان کام اطاعت کرنا ہے, اور اسی کے لیے تیار رہیے, ہر پیچ و خم سے, ہر مصیبت سے بچے رہیں گے. یہ بہت آسان کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. جماعت اسلامی میں میں نے کبھی کوئی ادا قبول نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی, آسان نہیں ہے. اطاعت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی, بشرطے کہ آدمی اطاعت گزاری کا حق ادا کرے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاً تو رسول کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہو یہ ہے, فلا وربک لا یؤمنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ اپنے ہر معاملے میں آپ کی ذات کو فیصلہ کن نہ بنا لے, ہر معاملے میں فیصلہ کریں کہ یہاں رسول ہوتے تو کیا کرتے, رسول کا آرڈر کیا ہوگا, رسول کیا پسند کرتے. اور میں نے کسی مرتبہ کہا تھا آپ سے کہ زندگی کے ہر معاملے میں, اس ملک میں رہیں یا انڈیا میں رہیں یا پاکستان میں کہیں بھی رہیں, ہر معاملے میں یہ طے کریں کہ یہ جو معاملہ درپیش ہے, میں نہ ہوتا رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے, وہی میں کروں گا. اور میں سچ کہتا ہوں کہ ساری چرب زبانیاں, ساری تعویلیں سب بھول جائیں گے آپ, اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے تعویلیں کر سکتا ہے آدمی, لیکن کوئی گستاخ یہ نہیں کر سکتا کہ رسول کے ساتھ کوئی غلط بات منسوب کرے, یہ گستاخی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر ان کو فیصلہ کن بنا رہے ہیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, ہر معاملے میں ان کو فیصلہ کن بنائیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ ان کا حکم آیا تو مان لیا چون چرانے کی، دل میں ذرہ برابر کوئی تنگی نہ آئے، کوئی کدورت نہ رہے، بلکہ 100% یہ سمجھیں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی کے کرنے میں نیکی ہے، یہی ایمان ہے۔ وہ یسلم تسلیما، سر بسر اسے تسلیم کر لیں، سر خم تسلیم کر دیں وہاں جہاں رسول کا حکم آ جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کا نمونہ پیش کیا، اور آج بھی عرب میں تمام خرابیوں کے باوجود، آپ لوگ گئے ہوں، جو لوگ وہاں رہے ہوں دیکھا ہوگا انہوں نے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں گلی میں، گلی کوچے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، مار پیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہو یہ وہ ایک مسلمان اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، دونوں ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے۔ آج بھی اثرات ہیں اس کے، سعودی عرب میں بھی اثرات ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ بڑا بڑا اثر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ رامپور میں ایک بازار ہے، وہاں بازار کے چوراہے پر ایک شخص کے ہاتھ میں چاقو تھا اتنا بڑا، اور وہ دوسرے کو مارنے کی فکر کر رہا تھا، اور دو لمحے کی بات رہ گئی تھی، کیوں مار دیتا؟ میں نے ان سے کہا مارنے والے سے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو اس نے نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھا اور غصے میں آپ سے باہر ہو کے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور انہوں نے اس سے منع کیا ہے کہ مسلمان پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ وہ شخص چاقو بند کر کے جیب میں رکھ کے چلا گیا۔ اب جس سے میں نے بیان کیا کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ کہے تم بے وقوف آدمی ہو، کہیں تمہیں مار دیتا ہوں۔ تو جب تک یہ جرات نہ پیدا کریں اور رسک نہ مول لیں، جب تک تو کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اور یہ سچا واقعہ ہے کہ وہ اٹھ کے چلا گیا بیچارہ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس نام میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اتنا اثر ہے، اتنی جان ہے، کہ اسے اگر صحیح انداز سے حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے تو آج بھی مسلمان جان دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاہے وہ بے عمل ہو، کوتاہکار ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، اس کے بعد آیت ہے وہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سوسائٹی میں، سماج میں، عملی زندگی میں وہ شخص اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جو رسول کی اطاعت نہ کر رہا ہو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کی ایک اور واحد شکل یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اس طرح آپ یہ سوچئے کہ جب عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی رسول کی اطاعت کے بغیر، اب جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی ان کے نمائندے کی اطاعت کے بغیر، اور ان کے نمائندے یہی ہیں جو دینی تنظیموں میں، دینی اداروں میں، دینی سینٹروں میں ہم اپنا امیر بناتے ہیں، اپنا ذمہ دار بناتے ہیں۔ بہتر سے بہتر آدمی کو بنائیے، بناتے وہ سوچئے، لیکن جسے بنا لیں اس کی خیر خواہی نہیں کریں، تنہائی میں اس سے ملیں اور اسے بتائیں کہ دیکھیے یہ کام آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کام آپ سے، یہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، دل سوزی سے بتائیں۔ وہ آپ کی قدر کرے گا، مانے گا، اور نہیں مانے گا تو اپنا برا کرے گا، لیکن 100% ایسا نہ سوچئے کہ مانے گا ہی نہیں، مانے گا۔ اور اللہ میاں مزاجوں میں تبدیلیاں بھی لاتا ہے، وہی لاتا ہے۔ آدمی کے سامنے اگر حقیقت دل سوزی کے ساتھ پیش کی جائے تو بدلتا ہے، تبدیلیں کرتا ہے، سوچتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ تو کوشش یہ بھی کرنی چاہیے، کوشش وہ بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر مطلوب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سدھرے، ہمارا معاشرہ سدھرے، تو یہ سب تدبیریں ہمیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ بن نہیں سکتا۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں 4 ہجری تک، وہ 4 سال ہوئے ہجرت کو، ابھی اور اس طرح کا معاشرہ اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا ہے جس میں کہ رسول کی اطاعت کا یہ مقام ہو اور الامر کی اطاعت کا یہ مقام ہو، اور رسول نے اپنے نمائندے بھی جس چیز کے سپرد کی اور جس چیز کو بھیجا اس کی اطاعت اسی طرح اللہ کے رسول نے کرائی اور یہ کہا کہ ان کا کہنا مانو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے، وہ یہ کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز، غور کیجئے گا، سب سے زیادہ قابل قدر چیز اس سوسائٹی میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمان کی جان ہے. مسلمان کی جان کو کوئی زخم نہ پہنچے، کوئی زد نہ پہنچے، قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز مسلمان کی جان ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی ایک مومن کو ارادتاً اور قصداً قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے. اور ابھی غصہ اللہ تعالیٰ کا ٹھنڈا نہیں ہوا، فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ ہمیشہ غضبناک رہے گا اس پر. ابھی اور بھی غصہ ہے اللہ کا، فرمایا ولانہ، اور اس پر لعنت بھیجتا رہے گا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مومن کی جان کی یہ قیمت ہے. جان کی تو یہ قیمت ہو، لیکن اگر مومن کے جذبات کی قیمت نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مومن کے خیالات کی قیمت نہ ہو، مومن کے وقت کی قیمت نہ ہو، مومن کی عزت کی قیمت نہ ہو، مومن کے احترام کی قیمت نہ ہو. اس لیے کہ وہ قتل جان کا ہوتا ہے، اور آپ جان کو تو قتل نہ کریں لیکن جذبات کو قتل کر دیں، اس کی عزت کو بٹا لگا دیں، اس کے احترام کی کمی کر دیں، اس کو بدنام کریں سوسائٹی میں، اس کے خلاف بدگمانیاں پھیلائیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کبھی مومن کے لیے برداشت نہیں کی جاتی. اس لیے میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص سوسائٹی میں بدگمانیاں پھیلائے، ریشہ دوانیاں کرے، بے اعتمادیاں پھیلائے، چغلی خوریاں کرے، وہ سوسائٹی کا سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بڑا مجرم ہے. اس لیے کہ بدگمانی سے بات شروع ہوتی ہے، پھر پتنی کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے. خود اعتمادی، خوش اعتمادی، خوش گمانی، خیر خواہی، یہ جذبات پنپنا چاہیے سوسائٹی میں. اس صورت نے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ کس طرح کا ہمارا سماج ہونا چاہیے، اور ایک مومن کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. اور جان کی اب قیمت یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ اور لمبی قرات کروں، کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز مختصر کر دوں، ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی ماں نماز میں شامل ہو اور اس کے دل کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو جس رسول نے ایک عورت کے جذبات کا اتنا پاس و لحاظ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے جذبات کا پاس و لحاظ تو ہونا ہی چاہیے. یہ جذبات اگر سماج میں پیدا ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ اسی دنیا میں ہماری جنت ہو جائے، اسی دنیا کا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو رسول کے مقابلے میں آ جائے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. رسول کے مقابلے میں آنے کیا معنی؟ کہ آدمی کہتا ہے، غفلت میں کہہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، رسول نے یہ بات کہی ہوگی، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے. تیری سمجھ کیا چیز ہے بھائی؟ جب تم ایمان لائے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سمجھ تو ان کی ہے، سوچ ان کی ہے، دین ان کا ہے، ہدایت ان کی ہے، جو انہوں نے فرمایا بس سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. اس کے بعد پھر آدمی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نقشہ کھینچا ہے. منافقین کے نقشے میں یہ بتایا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، اور اپنی نماز کو سدھارنا بھی چاہیے اس آیت کی روشنی میں، لیکن ان کی نماز میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں ہوتا. ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا للصلاۃ قاموا مصلی، اور جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے انداز میں آتے ہیں، قاموا مصلی، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر اس میں بالکل نہیں کرتے، حالانکہ نماز تو اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر ہو. تو اللہ کی طرف رجحان نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ یاد نہ آ رہا ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، تو نماز بھی کیا نماز ہوگی. اس سے بھی اللہ تعالی بچائے. پھر فرمایا ان کرداروں سے بچ کر رہنا، یہ نفاق کے کردار ہی سماج کو تباہ کرتے ہیں، سماج میں رکھنے ڈالتے ہیں، سوسائٹی کو پنپنے نہیں دیتے. اور یہ منافقین درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے بدترین حصے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے، یہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ منافقین کے لیے تو بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. لیکن ہر ایک کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، لیکن توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. کوئی منافق ہو یا گناہگار ہو یا خطاکار ہو یا کافر ہو یا کفر کیا ہوئے ہو، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، لیکن جس شخص نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو چمٹ گیا، پکڑ لیا اس نے اللہ کو مضبوط، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو حشر کے میدان میں وہ مومنین کے ساتھ ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، تمہیں عذاب کرے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزار بن کر رہو اور ایمان والے بن کر رہو، تو خامخواہ وہ سزا نہیں دینا چاہتا. سزا دینے والا نہیں ہے وہ، تو صلہ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، انعام دینے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بہت قدردان ہے انسان کے اعمال کا، اور سب چیزوں کا علم رکھتا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.